لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کا نمونہ اور اپنی قدرت کا بہترین شاہکار بنایا ہے. اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہو, اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہو اور اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھ کر اللہ کی محبت اور معرفت پیدا کرنا ہو تو اس انسان کا وجود اس کے لیے کافی ہے. جس طرح انسانوں کے اندر فرق برابر ہیں, ایک انسان کا مرتبہ کچھ اور دوسرے کا مرتبہ کچھ اور, ایک کی اہمیت کچھ اور دوسرے کی اہمیت کچھ اور, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو جسم بنائے ہیں اس جسم کے اندر جو اعضا ہیں اعضا میں بھی فرق مراتب ہیں. ان میں بعض بہت اہم ہیں, بعض اہم ہیں اور بعض اتنے اہم نہیں ہیں. ان اہم اعضا میں سب سے اہم اگر کوئی عضو ہے تو وہ دل ہے, اور اسی کے ساتھ اہم عضو میں ایک انسان کی آنکھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آنکھ دی ہے, خود انسان اس آنکھ کے وجود کی غور کرے, آنکھ کی ضرورت, اس کی بناوٹ کی غور کرے, اس کی بناوٹ پہ غور کرے تو اس کے وجود اور اس کی بناوٹ پہ غور کر کے بھی انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی. اتنا دیکھیے, یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ میدان محشر میں انسانوں کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہیں گے کہ گویا وہ اپنے آنسوؤں میں ڈوب جائے, اس طرح آنسو بہیں گے. تین آنکھیں ایسی ہوں گی کہ جن تین آنکھوں کو وہاں رونا نہیں پڑے گا. وہ تین آنکھیں جنہیں میدان محشر میں رونا نہیں پڑے گا, وہ اس میدان محشر کی بولناکی میں اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ کھڑے ہوں گے, بلکہ یوں کہیے کہ ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے. ایسے ہزاروں انسان وہاں ہوں گے جن کی آنکھوں سے نہ کھلنے والا آنسو بہ رہا ہوگا. روایت میں ہے کہ تین آنکھیں وہ ہیں کہ جو جن کو رونا نہیں پڑے گا, اس میں ایک آنکھ وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے مجاہدین نکلے اور مجاہدین کی حفاظت میں رات میں جو انسان جاگتا رہا, اللہ اس جاگنے کی وجہ سے اسے وہاں رونے سے محفوظ کروا دے. اور دوسرے نمبر پہ وہ آنکھ کو رونا نہیں پڑے گا جس آنکھ نے دنیا میں اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف سے ایک قطرہ بھی آنسو کے بہائے, تو اس آنکھ کو بھی میدان محشر میں رونا نہیں پڑے گا. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا, اس آنکھ کو بھی رونا نہیں پڑے گا جو آنکھ کے کسی غیر کے سامنے جھک جائے, جذبے بسر جس نے اپنی نگاہ کو کسی غیر کے سامنے جھکا لیا, اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو بھی وہاں رونے سے محفوظ فرمائیں گے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے انسان کو اپنی قدرت کا نمونہ اور اپنی قدرت کا شاہکار بنایا, اس میں ایک اہم حصہ اللہ نے آنکھ کا دیا,
اب یہی آنکھ کیا ہمارے لیے میدان محشر میں رسوائی اور رونے سے حفاظت کا ذریعہ بن گئی کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اور اپنے آنکھ کو جھکائے گا اللہ تعالیٰ وہاں اسے رونے سے محفوظ فرمائیں گے. اور دوسری فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ میدان محشر میں اور جنت میں انسانوں کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا, مگر یہ دیدار ہر کسی کو یکساں نہیں ہوگا, بلکہ دیدار میں بھی فرق مراتب ہوں گے. بعض انسانوں کو ہفتے میں ایک دفعہ اللہ کا دیدار, بعض انسانوں کو مہینے میں ایک دفعہ اللہ کا دیدار, بعض انسانوں کو روزانہ ایک دفعہ اللہ کا دیدار, اور بعض کو صبح و شام پورے دن میں دو دفعہ اللہ کا دیدار. اور جس بندے نے دنیا کے اندر جتنی دفعہ اپنی آنکھوں کو جھکایا ہوگا میدان محشر اور جنت میں اتنی دفعہ اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ یہ آنکھیں ہمارے لیے میدان محشر میں رسوائی سے حفاظت کا ذریعہ اور بار بار اللہ کی دیدار اور اللہ کی رؤیت و زیارت کا ذریعہ. اور تیسرے نمبر پہ دیکھیے کہ روایت میں آتا ہے کہ جس بندے نے اپنی اس آنکھ کو جھکا لیا, اتنا ہی کیا اس نے کہ صرف جھکا لیا, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک حلاوت ڈال دیں گے, ایک حلاوت ڈال دیں گے, ایک لذت ڈال دیں گے جس کو بندہ خود اپنے طور پہ محسوس کرے گا. اب دونوں روایت لگائی کر لیجئے کہ غزب بدر کا فائدہ میدان محشر میں بھی, غزب بدر کا فائدہ جنت میں بھی, اور غزب بدر کا فائدہ اس دنیا کے اندر بھی, کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کے دل میں ایک حلاوت اور لذت پیدا کرتے ہیں. لیکن علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جزا اور بدلے کا جو نظام ہے وہ من جنس عمل ہے, جس طرح کا بندہ عمل کرے گا اسی قسم کا بدلہ اسے دیا جائے گا. غزے بدر یہاں کیا اس کا بدلہ دیدار الہی سے, جس بندے نے غزے بدر نہیں کیا, اپنی آنکھوں کو نہیں جھکایا, اس کی سزا اللہ کے دید سے محرومی ہو. اور دوسرے نمبر پہ دنیا کے اندر جو سزا ملتی ہے وہ یہ بد نگاہی سے کسی غیر کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو نہ جھکانے کی پہلی سزا یہ ہے کہ بندہ عبادت کی مناجات, عبادت کی لذت اس کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے. انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا, کہ اب ہماری عبادت کی وہ کیفیت, اس کی وہ لذت باقی نہیں رہی. چند دن ہوئے تھے کہ بڑی اچھی نماز تھی, بڑا اچھا بھی لگتا تھا, نہیں کون سا گناہ ہو گیا, حالانکہ ہم نے نہ کسی کی غیبت کی, نہ کسی سے لڑائی کی, نہ ہم نے کسی کا غلط مال کھایا, کوئی گناہ ہم سے نہ ہوا. پتا نہیں جو ہم سے یہ لذت اور یہ مناجات کی حلاوت ختم ہو گئی. کہتے ہیں نہیں, تم نے گناہ کیا, آنکھوں کی حفاظت نہیں کی, اس کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادت کی لذت کو چھین لیا. اس لیے ہمیں یہ چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھ کی ایک بڑی نعمت دی ہے, اس بڑی نعمت کو دنیاوی فائدے کے لیے اور آخرت کے فائدے کے لیے ہم اپنی ان آنکھوں کی حفاظت کریں. دوسرے نمبر کے جیسے غزے بدر سے انسان کو بڑے مراتب حاصل ہوتے ہیں, اسی طرح بندہ جب اپنی ان آنکھوں سے اللہ کی کائنات کو, اللہ کی مخلوقات کو, اس کائنات کے اندر اللہ کی عجیب عجیب پیدا کی ہوئی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد غور و فکر کرتا ہے, اس غور و فکر پر بھی اللہ تعالیٰ اسے بڑا ثواب اور بڑا عطا فرماتے ہیں. آج کی اس مجلس میں خاص طور پر جو ہمیں توجہ دلانا ہے, میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ آنکھ ایک ایسا عضو ہے جس میں بغیر مشقت کے انسان محبت الہی اور قرب الہی حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا راستہ, ایک دوسرا ذریعہ دیا جس کو ہم غور و فکر کہتے ہیں, جس کو ہم تفکر کہتے ہیں, جس کو ہم تفکر کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے, حکم ہے اللہ نے اپنی مخلوقات کا تذکرہ کیا, پہاڑ کا تذکرہ, سورج کا تذکرہ, دریا کا تذکرہ, انسان کا تذکرہ, یعنی ایسی ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کیا ضرورت تھی اس کا تذکرہ کرنے کی جو اتنی بالکل واضح چیزیں ہیں, جو واضح روشن ہیں, ایسی چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا. یہ کوئی خبر کی کتاب نہیں تھی, بلکہ ان چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے ہمیں دعوت کی فکر دی کہ بندے ان پہاڑوں کو, دریاؤں کو, سمندر کو, اڑتے ہوئے پرندوں کو اور کائنات کی عجیب عجیب چیزوں کو دیکھو. ہم تجھے گنا گنا کر تجھے بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو, ان چیزوں میں اگر غور کرو گے تو اس میں ہماری قدرت تجھے نظر آئے گی. اور جب میری قدرت تجھے نظر آئے گی تو تیرا دل یہ کہے گا یہ قدرت ایک ہی ذات میں ہے, کسی اور میں یہ قدرت نہیں ہے. اور تیرا دل یہ کہے گا تو تیرے دل میں میری عظمت پیدا ہوگی, اور جب میری عظمت پیدا ہوگی تو میری محبت آئے گی, اور جب میری محبت آئے گی تو تم میرے ہو جاؤ گے اور میں تمہارا ہو جاؤں گا. دیکھیے یہ آنکھوں کے راستے سے ہم نے چند چیزوں کو دیکھا, غور و فکر ہم نے کیا, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت ہمیں حاصل ہوئی. قرآن کریم میں جگہ جگہ انسان کو متوجہ کیا گیا کہ تم اللہ کی کائنات, اللہ کی مخلوقات, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو. حتیٰ کہ خود انسان کے بارے میں قرآن نے کہیں پہ کہا تمہیں ہم نے کتنے خطرے سے پیدا کیا, کہیں پہ کہا تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا, کہیں پہ کہا تم بناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا, کہیں پہ کہا تجھے نہیں پتا کہ تجھے ہم نے کس سے پیدا کیا. انسان کے وجود کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ جو کہا گیا ہے منشا اس کا یہی ہے, اے انسانوں تم اپنی زندگی میں اپنے وجود پر اگر غور و فکر کرو گے, تنہائی میں بیٹھ کر, گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اپنے وجود پہ غور کرو گے, تمہارا یہ وجود تمہارے پانے کے لیے کافی ہے, تم تک پہنچنے کے لیے کافی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ غار حرا تشریف سے جاتے تھے, وہاں جاتے تھے, ابھی تو آپ نبی نہیں بنائے گئے, ابھی تو شریعت کا نزول نہیں ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں غار حرا میں آپ عبادت کیا کرتے تھے, عبادت کا کون سا طریقہ آپ اختیار کرتے تھے, جب پہلے تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا. تو وہاں چند جوابوں میں ایک اہم جواب یہ دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے حرا میں بیٹھ کر آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی کائنات, اللہ کی مخلوقات میں غور کرتے تھے اور اللہ کی قدرت کا اپنے دلوں میں احساس فرماتے تھے. یہ غور و فکر کرنا, آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتا ہے, آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے آج کی بات میں کہ غور و فکر کا فائدہ کیا. غور و فکر کا فائدہ اللہ کی قدرت کا اندازہ, پھر قدرت کے بعد اللہ کی عظمت کا خود بخود آنا, اور اللہ کی عظمت کا خود بخود آنے کے بعد الہی اور معرفت الہی کا پیدا ہونا جو اصل ہے انسان کے لیے, اس بنیاد پر غور و فکر کی دعوت دی گئی. روایت میں آتا ہے ایک بندہ سورج کو دیکھتا ہے, ایک بندہ چاند کو دیکھتا ہے, ستارے کو دیکھتا ہے, اور چاند اور ستارے کو دیکھ کر وہ یوں کہتا ہے میرے اللہ آپ کی قدرت عجیب ہے, آپ نے کس شان سے چاند کو بنایا, آسمان و زمین کے درمیان آپ نے اسے لٹکا دیا, اور آپ نے ستاروں کو بنایا, ان ستاروں کو آپ نے رات میں جگمگا دیا, اس سے گویا آسمان منور بھی ہو گیا, خوشنما بھی ہو گیا, اور لوگوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بن گیا. ایک بندہ صرف ان دو چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا خیال دل میں گزارتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک لمحے غور و فکر پر ہر ہر ستارے کے بدلے میں ایک نیکی اسے عطا کرتے. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ یہ غور و فکر کہ ہماری قدرت, ہماری عظمت, ہماری محبت اور ہماری معرفت کا ذریعہ بنتی ہے. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے ہر ہر ستارے پر ایک نیکی عطا فرماتے. لیکن جو بندہ غور و فکر نہیں کرتا, کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور کوئی غور و فکر نہیں کرتا, اس بندے کے بارے میں کیا روایت, حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبید ابن عمیر یہ دو صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے, اور جب پہنچے تو حضرت عائشہ نے عبید ابن عمیر سے کہا کہ تم بہت تاخیر سے ملنے آتے ہو, بہت مدت کے بعد ملنے آتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے آگاہ کر کے ملاقات کیا کرو تاکہ محبت میں اضافہ ہو. یہ جملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا. جب انہوں نے یہ بات کہی تو عبداللہ ابن عمر بول پڑے اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات جانے دیجئے, اے امی جان آپ ہمیں کوئی عجیب بات سنائیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب بات سنائیں. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کی ہر بات عجیب ہوا کرتی تھی, اگر ان عجیب باتوں میں ایک عجیب بات میں تجھے سناؤں. ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, آرام کے واسطے بستر پہ لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد انہوں نے کہا عائشہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کا قرب مجھے پسند ہے, اگر آپ کی خواہش اور آپ کا ارادہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے لہٰذا آپ رب کے حضور کھڑے ہو جائیے. عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے اس طرح سے ہوئے کہ اتنا روئے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی. پھر اس کے بعد سجدے میں گئے تو سجدے میں اتنا روئے کہ سجدے کی جگہ تر ہو گئی. اس کے بعد پھر سلام پھیرا آپ نے اور سلام کے بعد آپ لیٹے تو لیٹے لیٹے روتے رہے, دیکھتی رہی کہ میرے پیارے حبیب آج رو رہے ہیں مگر آج خاص انداز میں آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے تو کچھ نہیں پوچھا. لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر گھر میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ پیارے نبی کی آواز میں رونے کی آواز ہے, سسکی بدی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ پیارے حبیب آپ اتنا کیوں روتے ہیں, آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال آج کی رات قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی, قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آیَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ وَالْأَرْضِ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی تخلیق میں اللہ کی کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے قبلہ فرمایا طاقت ہے, طاقت ہے, بربادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی ان آنکھوں سے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھے مگر اس کی غور و فکر نہ کرے. معلوم اس سے یہ ہوا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کائنات کی چیزوں کو دیکھے تو اللہ کی قدرت کو سوچے, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون, وفی انفسکم تم اپنی ذات میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ایک طرف کائنات میں غور کرنے کا حکم دیا گیا اور دوسری طرف کہا کہ اگر تم کائنات میں غور و فکر نہیں کر سکتے تو ذرا اپنے وجود پہ غور کرو, تم اپنے وجود پہ غور کرو گے تو ہماری معرفت حاصل ہو جائے گی. جیسے غور کریں گے قرآن کریم میں جب کہا ہم نے یہ نام پاک نطفے سے پیدا کیا, یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہر انسان جانتا ہے, ہر بندہ جانتا ہے کہ انسان کا وجود جو تیار ہوتا ہے ایک ناپاک خطرے سے تیار ہوتا ہے, مگر اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک ناپاک چیز کے تذکرے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ بندہ تم جانتے ضرور ہو تمہارے اندر غفلت ہے, تم اس چیز کو اپنی فکر کا, تم اس چیز کو اپنے غور و فکر کا ذریعہ نہیں بناتے, ہم اس لیے تذکرہ کرتے ہیں کہ تم ذرا اس پہ غور کرو. غور کرتا ہے ایمان والا میرے پیارے اللہ آپ کی شان کیا ہے, آپ کی قدرت کیا ہے, آپ کی عظمت کیا ہے, ایک ناپاک خطرے سے آپ نے ایسا بہترین انسان بنا دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آپ نے بنا دیا کہ ایک ناپاک خطرے سے جب آپ بنا سکتے ہیں تو وہیں پر بندے کا دل جب یہ کہے گا کہ میرا خدا ناپاک خطرے سے ایک حسین اور خوبصورت انسان بنا سکتا ہے, اگر ہم نے اپنے پاک عمل کی بنیاد پر اگر اپنے دل کو سڑا دیا گلا دیا وہ اللہ اس بات کی ضرور قادر ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی حسین اور خوشنما بنا دیں. اب دیکھیں مومن کی نگاہ کہاں گئی, دنیا کی نگاہ کہیں اور جاتی ہے, مومن کی نگاہ کہیں اور جاتی ہے. اسی ناپاک خطرے سے انسان کے جسم اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنائی, ذرا ان اللہ کی بنائی ہوئی ہڈیوں پہ غور کیجئے کہ اللہ نے انسان کے بدن میں تقریباً 206 ہڈیاں بنائی ہیں, 360 تو جوڑ ہیں مگر 206 اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنائی. ان ہڈیوں پر آپ غور کریں گے کہ اگر کسی انسان کے جسم سے گوشت الگ کر دیا جائے اور ان کی ہڈیاں الگ کی جائیں تو ہڈی کا اوسط 16% بنتا ہے. یعنی کسی انسان کے جسم میں اگر گوشت آپ نے نکالا اور 100 کلو اگر اس کا گوشت ہوگا تو اس کے بدن میں 15 کلو ہڈی بنے گی. 15 किलो हड्डी बनेगी। अगर किसी इंसान के सर को आप उड़ा दीजिए और उसके बदन को अलग कर दीजिए तो उसका जो सर होगा वो उसके बदन का 8% हिस्सा बनेगा, 8वां हिस्सा बनेगा। अल्लाह ताला ने हड्डी का ये निजाम बनाया, एक चर्म और पिघलते हुए पानी से अल्लाह ने हड्डी को वजूद दिया। वो हड्डी, कुछ हड्डियां तो गोल हैं, कुछ हड्डियां चिपटी हुई हैं, कुछ हड्डियां वो हैं जिसके अंदर गोले भरे हुए हैं, कुछ हड्डियां वो हैं जो बिल्कुल खोखली बनी हुई है, कुछ हड्डियां वो हैं जो जाली नुमा बनी हुई हैं। अजीब अंदाज में अल्लाह ताला ने हड्डियों को बनाया। आपको हैरत होगी, आपको हैरत होगी कि इंसान की जो खोपड़ी है सिर्फ इस खोपड़ी के अंदर 22 हड्डियां पाई जाती हैं, सिर्फ इस खोपड़ी के अंदर 22 हड्डियां पाई जाती हैं। इंसान का जो हाथ है, हाथ ये पंजा, इसमें इंसान के अंदर 14 हड्डियां पाई जाती हैं। इंसान की जो पसली है, इस पसली के अंदर 24 हड्डियां पाई जाती हैं। इंसान की जो अकड़ी है, ये अकड़ी तकरीबन 180 सेंटीमीटर लंबी है, यानी अगर आप उसको निकाल के फैलाएं तो 180 सेंटीमीटर फैली जाएगी। गरज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान का जो जिस्म बनाया, तो इस जिस्म के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे तुम अपने जिस्म पर गौर व फिक्र किया करो। अगर तुम अपने जिस्म पर गौर व फिक्र करोगे तो हमारी कुदरत का राज खुलेगा, अजमत का राज खुलेगा और उसके बाद फिर तुम्हें मोहब्बत और विसाल हासिल हो जाएगा। जब पूछा तन्हाइयों में बैठकर आंखों को बंद करके गोशा नशीनी अख्तियार करके अगर गौर व फिक्र करता है तो जब अपने वजूद पर गौर करता है तो खुद ब खुद इतना फायदा ये कि खुद ब खुद उसे अपने आमाल नजर आते हैं, खुद ब खुद उसे अपने आमाल नजर आते हैं और उसके दिल की जो कमजोरियां, जो कोताहियां हैं वो खुद उसमें नजर आती। जैसे हमने खुले आंखों से देखा कि पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक दरख्त हरा भरा है, दूसरा दरख्त बिल्कुल सूखा है। जैसे इन आंखों ने हरे भरे दरख्त हमें दिखाए, इन्हीं आंखों ने हमें सूखे दरख्त भी दिखा दिए। उसी तरह हम आंखों को बंद करके अल्लाह की कुदरत में अगर गौर व फिक्र करेंगे तो हमारी यही फिक्र हमें हमारे अच्छे आमाल भी दिखलाएंगे और हमारे खराब आमाल भी दिखलाएंगे। इस तरह गौर कीजिएगा, एक अजीब रिवायत, बंदा जब गौर व फिक्र नहीं करता, गौर व फिक्र नहीं करता और अमल की दुनिया में चलता रहता है तो कभी कभी वो ये समझता है कि मैं अमली जिंदगी में चल रहा हूँ, हालांकि वो काम होता है। खालिद इब्न मखलद, खालिद इब्न महरान एक ताबई हैं, वो हजरत माज रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे। मैं जरा जल्दी जल्दी से बात को सुनाऊंगा। वो हजरत माज के पास पहुंचे, उन्होंने कहा हजरत माज आप मुझे कोई ऐसी रिवायत सुनाइए जो आपने नबी अलैहिस्सलाम से सुनी हो, आपने उसे महफूज रखा हो और आपने उस रिवायत को किसी को सुनाया भी हो, ऐसी रिवायत आप मुझे सुनाइए। हजरत माज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके सवाल को सुना तो वो इतना रोए कि खालिद बिन महरान कहते हैं कि मुझे लगा कि मेरे इस सवाल पर वो इतना रोएंगे कि चुप ना हो सकेंगे। थोड़ी देर के बाद हजरत माज चुप हुए। उन्होंने फरमाया कि मैं एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पे सवार था, आपसे मैंने अर्ज किया प्यारे हबीब हमें कोई बात सुनाइए, प्यारे हबीब हमें कोई बात सुनाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है माज आज मैं तुझे एक ऐसी बात सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, आज मैं तुझे ऐसी बात सुनाता हूँ जो बात इससे पहले किसी नबी ने किसी को नहीं सुनाई, जो बात आज से पहले किसी नबी ने किसी को नहीं बताई, ऐसी बात मैं तुझे सुनाता हूँ। हजरत माज हम खड़े हो गए, कौन सी ऐसी बात है जो नबी ने आज तक किसी को नहीं बताई। फिर आपने फरमाया अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान के पैदा करने से पहले पहले 7 फरिश्तों को पैदा किया, वो 7 फरिश्तों को अल्लाह ने 7 आसमान से मुकर्रर कर दिया। नीचे इंसान के आमाल लिखे जाते हैं, जब एक बंदे का अमल फरिश्ता लेकर जाता है, लेकर जाने वाला फरिश्ता उस अमल को बेहतर समझता है, उस अमल को बेहतर समझता है। आपने फरमाया उसके अमल से उस तरह रोशनी फूटती है जैसे सूरज से शुआएं निकलती हैं, सूरज से निकलने वाली जैसी शुआएं होती हैं, उसी तरह से फरिश्ता जो अमल को ले जाता है उसके अमल की ऐसी शुआएं फूटती होती हैं। अगर जब वो पहले आसमान पे पहुंचता है तो पहले आसमान का फरिश्ता कहता है ऐ नीचे से आने वाले फरिश्ते तुम ठहर जाओ, तुझे ऊपर जाने की इजाजत नहीं, बल्कि इस अमल को ले जाओ और अमल करने वाले के चेहरे पर मार दो और उससे कह दो कि तेरा ये कोई अमल कबूल नहीं और तेरी मगफिरत भी नहीं होगी और तेरा अमल भी कबूल नहीं होगा, اور کہہ دینا جا کر کے کہ عمل تو اس کے بہت ہیں مگر اس کی زبان غیبت سے مشغول ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں یہ کون آئے گا کہنے کے لیے کہ آپ غیبت کرتے ہیں, ہماری زبان کو کون آئے گا روکنے کے لیے کہ آپ تو نماز بھی پڑھتے ہیں, حدیث پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, کون آئے گا کہنے کے لیے؟ یہ جو ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت سے غور کریں گے تو اللہ خود ہمیں اپنے گناہوں کو دکھلائیں گے کہ میرا بندہ تیرے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اعمال اتنے اچھے ہوئے کہ زمین کے فرشتے کو محسوس ہو گیا کہ اس میں سے اچھے اعمال خدا کیا پہنچانا چاہیے, جس کے اندر شعا پھوٹ رہی ہے, اور اس کے بعد فرمایا دوسرے انسان کے اعمال کو لے جائیں گے فرشتے, ان سے بھی چاند کی روشنی کی طرح اس سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی. جب یہ فرشتے پہلے آسمان کو پار کر جائیں گے, لیکن جب دوسرے آسمان پہ پہنچیں گے, دوسرے آسمان پہ پہنچیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد فرشتے کہیں گے آگے آپ نہیں کر سکتے, بنا اس عمل کو اور عمل کرنے والے کے چہرے پر مار دو اور کہہ دو کہ تیرا کوئی عمل مقبول نہیں اور تیری مغفرت کا کوئی سوال نہیں. اور پھر وہ کہیں گے کہ ان سے جا کے کہہ دینا کہ تم یہ تمام نے کیا اور تمام اعمال اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے نہیں کرتے تھے بلکہ دنیا کی کسی غرض کی بنیاد سے کرتے تھے. دیکھنے والے لوگ یہ سمجھیں گے, دیکھنے والے لوگ سمجھیں گے کہ بڑا عابد ہے, یا اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, اس لحاظ میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا تو یہ بھی تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوا بلکہ دنیا کے لیے ہو گیا. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال پر لے جاتے ہوئے فرشتوں کی جماعت رش کرتی ہوگی کہ کتنا اچھا بندہ ہے, کتنے اچھے اچھے اس کے اعمال ہیں, فرشتے رش کرتے ہوئے لے جائیں گے پہلے اور دوسرے آسمان سے پار ہو جائیں گے. جب تیسرے آسمان پہ پہنچیں گے تو وہاں فرشتہ روکے گا, کہے گا لے جاؤ ان عمل کو اور مار دو ان کے چہرے پر اور کہہ دو کہ تیرا کوئی عمل مقبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے دل کے اندر کبر پایا جاتا تھا, لڑائی پائی جاتی تھی, تم اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتے تھے, اچھا سمجھتے تھے, تیرا یہ عمل مقبول نہ ہوگا. ہم انہیں تین باتوں پر آج اس روایت کو موقوف کرتے ہیں. اس سے ہم کسی آپ کو اندازہ دینا چاہتے ہیں کہ انسان اگر تنہائی میں بیٹھ کر آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے گا تو سال بھر عبادت کا ثواب بھی ملے گا, اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خود یہ غور و فکر سے بتائے گی کہ تیرے دل کے اندر کیا کیا عیب ہیں. اگر ہمارے دل نے ہمارے عیب کو نہیں بتایا, وہ عیب اگر مخفی رہے تو ہم عمل کرتے کرتے خوش فہمی میں رہیں گے اور وہ عیب کی وجہ سے ہم ہلاکت میں پڑ جائیں گے. ہم سے پڑھ کر کون سا انسان خسارے میں ہوگا؟ کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہیں ڈر کے رہے نہ ڈر کے رہے. اس بنیاد پر آج کی باتوں کا خلاصہ یہ کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کی قدرت پر غور کیا کریں, اور ایک ایسی صفت ہے بندے کی جس میں نہ کوئی مجاہدہ ہے, جس میں نہ کوئی مشقت ہے. اللہ تعالی ہمیں کائنات اور اپنی تخلیقات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے اللہ کی قدرت اور اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کر لیں.
اپنے من میں ڈوب کر آ جا سراغِ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر آ جا سراغِ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق, من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق, تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن, پانی پانی کر گئے مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من, پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات, تو جھکا جب دیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من,
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. رب كريم حفظك وآخرتك حفاظت فرما. يا الله ميدان محشر میں رونے سے حفاظت فرما. يا الله ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو دنیا میں رونے والی ہو, جو آپ کی کائنات کو دیکھ کر رونے والی ہو, آپ کی مخلوقات کو دیکھ کر رونے والی ہو. اے اللہ آپ کی کائنات میں غور و فکر کرنے والی آنکھیں عطا فرما. اے اللہ وہ آنکھیں عطا فرما جو میدان محشر میں ٹھنڈی پڑی ہوئی ہو, اسے رونے کا موقع نہ دیا جائے. رب کریم ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے. اے اللہ آپ نے اپنے تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہمیں غور و فکر کا کیا ہے. اے اللہ اپنی کائنات میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ یوں ہی مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, تنہائیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, وقت ہمارا گزر جاتا ہے, نہ اس میں محنت ہے نہ مجاہدہ ہے. آپ کتنے کریم ہیں, آپ کتنے رحیم ہیں, آپ نے بلا مجاہدے والا ہمیں کام دے دیا, بلا مشقت والا راستہ ادا کر دیا. مولا ہم بڑے کمزور ہیں, اس کے باوجود ہم یہ کام نہیں کرتے. اے اللہ ہمیں آپ توفیق, آج سے ہمیں اپنی ذات میں غور کرنے کا چند لمحہ بھی ہمیں موقع عطا فرما. آپ کے مخلوقات میں غور کرنے کا لمحہ عطا فرما. ان پرانی آیتوں کا مثلاق بنا دے, ان پرانی آیتوں کا عارض بنا دے جس میں آپ نے غور و فکر کی دعوت عطا فرمائی ہے. سب سے قریب خدا کا جو تباہی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل عطا فرما جن کے اعمال سے سورج کی شعائیں نکل رہی ہوگی, جن کے اعمال سے چاند کی روشنی نکل رہی ہوگی, جن کے اعمال پر فرشتے رش کرتے ہوں گے, مگر مولا آسمان پہ جا کے چہرے پہ مار دیا جاتا ہے, مطلب نہ کرنے کی بات کہی جاتی ہے. رب کریم ہمیں ان لوگوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, مولا حفاظت فرما. رب ہم بات قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو تلاوت کرنے والا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو صدقہ دینے والا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو معلم کا حاضر سمجھتے ہیں. رب کریم پتہ نہیں ہمارے اندر کون سا ایسا عیب ہے کہ عمل اوپر جاتا ہو اور ہمارے چہرے پر مار دیا جاتا ہو. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے عمل تو مار دیے گئے, پھینک دیے گئے. مولا ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما دے. ہمارے ایبوں کو منتشی فرما, اس سے بچنے کی ہمیں تصویر فرما, توفیق فرما. رب کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درس شکر میں ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.